خیر العمل ہے کیا یہ بتاتا ہے ہر بھائی، حیا للفلاح بلاتا ہے ہر بھائی۔
اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاة والسلام على رسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد۔ والصلاة والسلام على أسد الله الغالب غالب على كل غالب علي بن أبي طالب، والصلاة والسلام على سيدة المعصومة المظلومة الطاهرة البتول بضعة الرسول فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين لا سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، صلوات اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ مومنین کرام، سامعین محترم، عزیزان گرامی قدر، عزاداران سید الشہداء، شاعر اللہ کے عنوان سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ آپ کی خدمت میں موضوع پر گفتگو کے لیے سورہ مبارک حج کی 32 نمبر آیت کو سرنامہ کلام کے طور پر انتخاب کیا اور آپ کی خدمت میں تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے، ذالکا پیچھے کی گفتگو ہے جو شاعر سے متعلق ہے، اس کے بیان کے بعد پروردگار ارشاد فرما رہا ہے ومن يعظم شعائر اللہ، جس کسی نے بھی اللہ کے شعائر کی تعظیم کی، یہ تعظیم کرنا فإنها من تقوى القلوب، دلوں کے تقوی میں سے ہے۔ کل آپ کی خدمت میں عرض کیا میں نے کہ یہاں پر زیادہ مناسب یہ ہے کہ من کا معنی من نشویہ کیا جائے، یعنی دل میں، قلب میں تقوی پیدا ہوتا ہے جب انسان شاعر الہی کی تعظیم کرنا سیکھ جاتا ہے۔ پس دلوں میں تقوی کو اتارنے کا راستہ یہ کہ تقوی دل تک پہنچ جائے، یہ راستہ کیا ہے کہ انسان شاعر الہی کی تعظیم کرے۔ کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ خود تقوی ایک ایسی درونی طاقت کا نام ہے، ایک ایسی اندرونی صلاحیت کا نام ہے کہ جو انسان کو گناہ سے دور رکھتی ہے۔ لہذا جب قرآن اسی مادے کو کہ جس سے تقویٰ ہے، وقایقی، ارشاد فرماتا ہے قو انفسکم و اہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ پس ہمارا کام صرف یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو آگ سے بچائیں، بلکہ ہماری ذمہ داری یہ بھی ہے کہ ہم اپنے اہل، اب اہل کا دائرہ عام طور پر خانوادے سے زیادہ وسیع ہے، لیکن کم ترین جو دائرہ ہے وہ انسان کے اپنے خاندان اور خانوادے تک ہے۔ بس یہ ذمہ داری ہے ہماری۔ شہید مطہری اللہ رحمہ یہاں پر ایک خوبصورت عنوان اسلامی معاشرے کے اعتبار سے بیان فرماتے ہیں کہ یہ جو ہمارے ہاں ایک تصور موجود ہے کہ ہم نے اپنی قبر میں جانا ہے تو قبر میں جا کر حساب کتاب دینا، یہ صحیح، لیکن آیا اس کا معنی یہ ہے کہ پھر ہماری معاشرتی کوئی ذمہ داری نہیں ہے؟ تو ایسا نہیں ہے۔ لہذا تمام فروعات دین میں، عبادات کے اندر اگر غور کیا جائے تو کوئی بھی عبادت ایسی نہیں ہے کہ جس کی تاثیر اجتماع میں نہ ہو۔ لہذا مثلا عام طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ نماز اور روزہ کم از کم یہ دو عبادتیں ایسی ہیں کہ جو شاید انفرادی ہیں، لیکن اس سے جیسے ہی آپ آگے بڑھیں گے تو جو عبادات ہیں ان کا انفرادی مرحلہ ویسے ہی ختم ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ کا تعلق آپ کی کلیکٹو بیہیویئر سے ہے، خمس کا تعلق آپ کی اجتماعی زندگی سے ہے، حج کا تعلق ایک کلیکٹو پلیٹ فارم ہے، جہاد ایک اجتماعی صورت کا نام ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر دونوں کا تعلق اجتماع سے ہے، حتیٰ تولا اور تبرہ کا تعلق بھی بنیادی طور پر اجتماع سے۔ میں یہاں پر چونکہ ایک بات آ گئی ہے ضمناً ایک بات عرض کرتا چلوں، نہ ہم نے تولا کے معنی کو آج تک صحیح سمجھا نہ تبرہ۔ یہ جو آخری چار حکم ہیں یہ سب سے زیادہ غریب حکم ہیں، نہ امر بالمعروف سمجھ میں آیا ہمیں اور نہ نہی عن المنکر۔ اب حالات یہاں پر آ گئے ہیں، میں نے کل بھی اشارہ کیا تھا کہ جب ممبر سے بیٹھ کر لوگ یہ باتیں کر رہے ہوں کہ نعوذ باللہ من ذالک، ائمہ نے اور وہ بھی امام حسین اور امام سجاد علیہ الصلاۃ والسلام جیسی شخصیات نے اور کربلا جیسے مرحلے میں اگر کوئی ممبر سے بیٹھ کر یہ کہہ رہا ہے، تو جب ممبر پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا معنی نہیں پتا تو پھر ہم عوام سے کیا توقع کریں؟ البتہ اس کی بازگشت زیادہ ہماری ہی طرف پلٹتی ہے، یہ ہمارا کام تھا، لیکن لازمی بات ہے ہمیں بہت سارے ایسے معاملات میں الجھایا گیا ہے اور ایسے معاملات چل رہے ہیں کہ جس کے بعد بعض اوقات عقائد پہ جنگ لڑتے لڑتے ہی انسان ان جگہوں پہ دفاع کرتے کرتے بہت سارے معاملات رہ جاتے ہیں۔ لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں، تھوڑی سی صحیح ہے، بہرحال ایک طالب علم ہوں، بہت ہی ادنا سا طالب علم ہوں، نہ میں اپنے آپ کے لیے کوئی ادعا رکھتا ہوں، نہ جانتا ہوں اپنے آپ کو، میں خود بہتر طریقے سے جانتا ہوں کہ میں کتنا ناقص العلم ہوں، لیکن اپنے تمام تر نقص کے ساتھ ساتھ کوشش تقریباً یہ ہے کہ کچھ روایتی انداز سے ہٹ کر میں کہیں پر بھی کسی کے لیے اعتراض کی لینگویج اختیار نہیں کر رہا، یہاں پہ میں کسی کے بارے میں اعتراض نہیں کر رہا، کسی، وہ ان کی ڈیوٹی ہے، وہ ڈیوٹی بھی اپنی جگہ دینا ضروری ہے، تاریخ کا بیان کیا جانا بھی اتنا ہی ضروری ہے، معجزات کا بیان کرنا بھی اتنا ہی ضروری ہے، فضائل جس رنگ میں جو بھی بیان کر رہا ہے، اہل بیت اطہار سے متعلق گفتگو کر رہا ہے، اگر فکر اہل بیت اور دین سے مخالف نہیں ہے تو جو بھی کر رہا ہے اپنی ڈیوٹی انجام دے رہا ہے بہترین، لیکن ہماری اپنی ذاتی اس میں کوشش یہ ہے کہ تھوڑا سا روایتی انداز سے باہر نکلیں تاکہ دین کا وہ چہرہ بھی ہمیں نظر آئے کہ جو ہمیں عمل کے راستے سے حسین کے خیمے تک پہنچاتا ہے۔ وہ ضروری ہے، ہم اس سے انکار نہیں کر رہے، اس کا اپنا فنکشن ہے، اس کی اپنی ضرورت ہے، لیکن بالآخر کہیں کوئی ایک ایسا ہو کہ جو آہ اور واہ کی فضا سے باہر نکل کر تھوڑا سا ایسا راستہ اختیار کرے، نعروں کی تعداد بھی کم ہو جائے، درود و صلوات بھی کم ہو جائے، گرچہ اس کا شاید نقصان قیامت کے دن ہمیں ہی اٹھانا پڑے گا، لیکن پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ ہم جبران کر لیں گے۔ لیکن بات ساری کیا ہے، کوشش یہ ہے کہ دین کا کوئی ایسا عملی رخ، دین کی وہ اپلائیڈ فارم کہ جس پر ہم آگے چل کر دین ہمیں اپنی زندگیوں میں عملی کیفیت کے ساتھ دکھائی دے، یہ مرحلہ طے کرنے کے لیے ہمیں فکری اعتبار سے کچھ مراحل کو طے کرنا ہے کہ جس کی میں تھوڑا سا کوشش کرتا ہوں. ایک مرتبہ درود پڑھیے گا محمد علی محمد علیہ السلام. لہذا عزیزان من دین میں جب ہم آتے ہیں اور ان احکامات کے حوالے سے میں تقریباً اپنے ہوش و حواس میں نہیں جانتا کہ ہم نے کبھی کوئی مفصل گفتگو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے حوالے سے ممبر سے سنی ہو. کم از کم میرے ہوش حواس میں کوئی ایسی مفصل گفتگو نہیں ہے. خدا نے توفیق دی انشاءاللہ تو اس کو موضوع بنا کر پوری کوشش کریں گے کہ کوئی ایسا سلسلہ جاری کریں کہ جو اس سلسلے کو قائم کرے. اور درود پڑھیے گا ایک مرتبہ محمد علی محمد کا. لہذا کوشش کریں گے کہ کوئی ایسا سلسلہ کبھی زندگی فرصت دے تو ان موضوعات پر. آج صرف ایک مقام عرض کروں گا کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر بنیادی طور پر دین کی اجتماعی کیفیت کا وہ بنیادی ترین ستون ہے کہ جس معاشرے سے امر بالمعروف و نہی عن المنکر اٹھ جائے اس معاشرے کے کامیابی کی کوئی گارنٹی دین نہیں دیتا, کوئی گارنٹی نہیں دیتا. تفصیلات انشاءاللہ عرض کروں گا. لیکن خود امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا بے تربیتی کے ساتھ اختیار کرنا اس سے زیادہ خطرناک ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ترک کر دیا جائے. یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ترک ہو جائے تو یقیناً نقصان ہے, لیکن امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو بے بصیرتی اور بے تربیتی کے ساتھ معاشرے میں رائج کیا جائے تو اس کا نقصان اس سے زیادہ شدید ہے. لہذا خدا قرآن کریم میں سورہ مبارکہ انفال میں ارشاد فرماتا ہے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ, تمہیں چاہیے کہ تم امت بنو. اب امت بننے کے بارے میں جب گفتگو ہے تو پہلا اسٹیپ ہے يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ. جب تم امت بنو گے کلیکٹو بیہیویئر کے ساتھ اپنے سلسلے کو شروع کرو گے تو اس کلیکٹو بیہیویئر میں سب سے امپورٹنٹ ترین چیز کیا ہے؟ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ. کیا ہونا چاہیے؟ تم خیر کی طرف دعوت کرنے والے ہو. یہ ہماری سوسائٹی کا سب سے بڑا مسنگ پارٹ ہے. ہم اس پارٹ کو کبھی بھی یدعون الی الخیر کو کنسیڈر کرتے ہی نہیں ہیں. اس کے بعد فرمایا یامرونا بالمعروف, پھر اس کے بعد فرمایا ینہونا عن المنکر. یعنی امر امت جو کلیکٹو فارم ہے اس کے درمیان میں اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے درمیان کی کڑی کا نام ہے یدعون الی الخیر. یعنی جب تک آپ نے لوگوں کو خیر کی طرف دعوت نہیں کی ہے تو بنیادی طور پر آپ کو حق نہیں ہے کہ آپ کسی کو امر بالمعروف کریں اور نہی عن المنکر کریں. اب یہی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اس میں بھی ہم جب اس کو اجرا کرنے کے اگر کسی فارم میں آ جائیں اور یہ سمجھنے لگیں کہ یہ ہماری ڈیوٹی ہے, پھر سرچ کر رہا ہوں, یہ ہماری ڈیوٹی اس وقت بنے گی جب ہم یدعون الی الخیر خیر کی طرف دعوت دینے والے بن جائیں گے. اس کے بعد کے مرحلے میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہم نے انجام دینا. اب جب یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے جا رہے ہیں تو مشکل کیا ہے؟ ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں بھی امر اور نہی کے اس آخری مرحلے پر ہوتے ہیں کہ جو خدا اپنے لیے اختیار کرتا ہے, اور وہ بھی خود بھی آخری مرحلے میں. خدا کا امر بھی مباح سے گزرتے ہوئے مستحب سے گزرتے ہوئے واجب کے مرحلے میں داخل ہوتا ہے. لیکن ہماری مشکل کیا ہے؟ ہم امر کرنے کے بعد اس کے بالکل آخری مرحلے میں پہنچ جاتے ہیں اور امر بالمعروف کو سوائے سختی کے کسی اور راستے سے, خدا جب معاشرے کو سدھارنے کی طرف جا رہا ہے جن چیزوں سے روک رہا ہے, تو یہ بالآخر پیغمبر کی سیرت پوری کی پوری ہمارے لیے قابل عمل ہے نا. پیغمبر نے جہاں سزائیں معاشرے میں جاری کی ہیں اس سے پہلے, اس سزا سے پہلے اس معاشرے کو وہ تربیت کی ہے کہ وہ معاشرہ وہاں تک پہنچے. لیکن ہم پہلے ہی دن کوڑا ہاتھ میں لے کر چلنا چاہتے ہیں. یہ یاد رکھیے گا, کوڑے سے دین پھیلانا نبی کی سنت نہیں ہے. نبی کے بعد کوئی ایسی صورت نظر آتی ہو تو وہ ایک الگ بحث ہے, لیکن نبی کی اور نبی کے بعد اگر حضرت امیر یا آئمہ کی سیرت میں چلے جائیں گے تو آپ کو کہیں پر بھی کوڑا دکھائی نہیں دے گا. لہذا ہمیں دین کی فلسفی کو اگر سمجھنا, خود کربلا تاریخ اسلام میں مختلف مقامات ہیں, ہمارے راستے میں اور دوسروں کے راستے میں جو بنیادی فرق ہے وہ یہ ہے کہ جو دوسرا راستہ ہے کہ جس کو اگر ہم کوئی نام دینا چاہیں تو شاید ایک بہترین نام اس کے لیے مسلم سامراجیت ہے۔ اسلام میں سامراجیت نامی کوئی چیز نہیں ہے، اسلام استعمار اور استکبار کے خلاف ہے، اسلام ان میں سے کسی بھی چیز کو قبول نہیں کرتا۔ لیکن مسلمانوں نے غدیر کے بعد سے ہی جس راستے کو اختیار کیا وہ مسلم سامراجیت اور مسلم استعمار اور استکبار ہے کہ جس کے نتائج ہمیں اور آپ کو دیکھنا پڑے اور جس کا پہلا اثر ہی کربلا کی صورت میں ظاہر ہوا۔ اب یہ ہم نہیں کہہ رہے، لازمات علماء نے جنہوں نے بھی انصاف سے کام لیا وہ بالآخر یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ خلافت بہت جلد ملوکیت میں تبدیل ہو گئی۔ اسی ملوکیت کا دوسرا عنوان سامراجیت اور استعمار اور استکبار ہے۔ لہذا یہ استعمار اور استکبار جو وجود میں آیا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ غدیر سے یہ راستے تبدیل ہوئے ہیں۔ لہذا یہ دو بیہیویئر ہیں جو اسلام میں ہمیں نظر آتے ہیں، ایک وہ سامراجی بیہیویئر ہے جو کشتیوں کو آگ لگا دیتا ہے۔ کشتیوں کو آپ نے آگ لگا دی، اب جب کشتیوں کو آگ لگا دی تو بیچاروں کے پاس لڑنے کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ دین کشتی جلانے کا نام نہیں ہے، چراغ بجھانے کا نام ہے۔ اہل بیت اور اہل بیت سے ہٹ کر جو سیرتیں ہیں ان بیہیویئرز کو اگر سمجھنا ہے تو یہ دو مثالیں ہیں۔ ایک مثال وہ ہے جو کوڑے کا اسلام ہے، وہ کشتیاں جلا دیتا ہے۔ کشتیاں جلانا بہادری نہیں ہے، کشتیاں جلانا وفاداری نہیں ہے، یہ استعماریت ہے، یہ استکباریت ہے، یہ سامراجیت ہے۔ چراغ بجھا کر جانے والے کی عزت کو باقی رکھنا یہ دین ہے۔ لہذا عزیزان من، ہمیں دین کے اس بیہیویئر کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دین ہمارے لیے کہیں پر بھی کوئی ایسی باؤنڈریز نہیں لگاتا، دین ہمارے لیے کہیں پر بھی کلوز کوریڈورز نہیں بناتا۔ یدعون الی الخیر پہلا مرحلہ ہے، پھر اس کے بعد یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر کا مسئلہ۔ اب چونکہ ہم نے ان تمام مفاہیم کو غلط ترجمہ کیا، تولا تبرا اب اس کے بعد کا مرحلہ ہے، ہمیں نہ ولایت سمجھ میں آئی ہے نہ تولا، اور جو ہم نے بے تربیتی اور بے بصیرتی سے سیکھ لیا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ تبرا اس کا نام ہے۔ تبرا کسی کے لیے برے الفاظ کا استعمال نہیں ہے، تبرا یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کے لیے برے الفاظ استعمال کریں۔ بنیادی طور پر دین برے الفاظ کو کہیں پر بھی الاؤ نہیں کرتا، لہذا خدا حتیٰ اپنے مقابلے پر باطل خداؤں کے لیے بھی کہہ رہا ہے کہ ان کے لیے بری زبان استعمال نہ کرو۔ بری زبان، یہ بری زبان کا دین اسلام نہیں ہے کہیں پر بھی۔ لہذا پیغمبر کی، اہل بیت کی، اصحاب کی سیرت میں آپ کو کہیں پر بھی یہ بیہیویئر نہیں ملے گا۔ اگر یہ بیہیویئر بھی تلاش کرنا ہے تو اہل بیت کے مخالف ہی ملے گا، اہل بیت کی سیرت یہ نہیں ہے۔ لہذا اگر ہم تبرہ کے نام پر اہل بیت مخالف سیرت کو اختیار کر رہے ہیں تو یہ تقریباً وہ مثال ہو جاتی ہے کہ نماز علی کے پیچھے پڑھو، کھانا امیر شام کے دسترخوان پر جا کر کھاؤ، جبکہ ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اس دسترخوان پر جو کھانا کھا کر آؤ گے وہ کبھی بھی علی کے پیچھے بھی نماز کو قبول نہیں ہونے دے گی۔ اس لیے کہ جس پیٹ میں حرام موجود ہو وہ کبھی بھی علی کے پیچھے بھی اگر کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہو گے، علی کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے علی کے دسترخوان پر بیٹھ کر فقر و فاقے کو سیکھنا ضروری ہے۔ وہ نماز علی کے پیچھے اس وقت کارآمد آتی ہے جب انسان کے اندر علی کی طرح سے بھوکا رہنا اور کم ترین پر غذا پر گزارا کرنا، یہ صلاحیت انسان کے اندر موجود ہو۔ لہذا تمام کے تمام مقامات شہید مطہری فرماتے ہیں کہ دین کے بارے میں ہمارے یہ تصورات غلط ہیں کہ میں اپنی مرضی کا مالک ہوں، میں جو مرضی کروں۔ فرمایا کہ دینی معاشرہ کشتی کی مانند ہے اور افراد اس میں سوار مسافروں کی مانند ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص یہ کہے میری مرضی ہے، میں نے ٹکٹ لیا ہوا ہے، میں اپنی کرسی کے نیچے سوراخ کر دوں۔ اب اگر یہ کرسی کے نیچے سوراخ کرنے کی کوشش کرے گا تو اجتماعی طور پر پوری کشتی کی ذمہ داری ہے، تمام افراد کی ذمہ داری ہے۔ اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی اس کی مرضی ہے، ٹکٹ تو اس نے بھی دیا ہے، اب وہ چاہے تو کشتی میں سوراخ کرے۔ نہیں، کشتی میں سوراخ اس لیے نہیں کیا جا سکتا کیونکہ یہ وہ عمل ہے کہ جو اس کو تو ڈبوئے گا باقیوں کو بھی ڈبوئے گا، لہٰذا اس سوراخ کرنے والے کو روکنا پوری کشتی کی ذمہ داری۔ یہاں سے دین مبین اسلام کا وہ اجتماعی بیہیویئر شروع ہوتا ہے کہ جس کو قرآن یہاں پر آ کے فرما رہا ہے قو انفسکم واہلیکم نارا۔ اب یہ جو اہل کی تعریف ہے یہ خانوادے سے آگے بڑھتی ہے، اور جیسے جیسے دین کے دائرے میں اہلیت کا دائرہ بڑھتا چلا جاتا ہے تو جو بھی دین کے اعتبار سے آ کر ہم سے وصل ہوتا چلا جاتا ہے وہ ہمارے اہل میں خود بخود شامل ہوتا چلا جاتا ہے۔ کیونکہ اگر ہمیں اہلیت کا یہ معیار سمجھ میں نہ آئے تو کبھی بھی ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آئے گا کہ حضرت نوح کا بیٹا جب ڈوب رہا تھا تو خدا نے کیوں کہا لیس من اہلک، یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے۔ لہذا دین کے دائرے میں اہلیت خون سے نہیں بنا کرتی، اہلیت اس معیار سے بنتی ہے کہ جو دین میں ایک مرتبہ دین کے ذریعے سے آ کر، یاد رکھیے گا یہ جو دین کے اندر اہلیت کا معیار ہے اور دین کے ذریعے سے اس اہل اور اس خانوادے نے تشکیل پانا ہے، اس کی بنیادی ترین کڑی کا نام تولا ہے۔ یہ ولایت کی ڈور ہے کہ جو مومنین کو آپس میں جوڑ کر ایک دوسرے کا بھائی بناتی ہے اور ایک دوسرے کا اہل بناتی ہے۔ لہذا جس وقت ہم اہلیت کی بات کر رہے ہیں قو انفسکم اہلیکم واہلیکم نارا، تو اس سے مراد کیا ہے کہ جتنے بھی ہمارے دینی ہمارے ولائی بھائی ہیں ہم سب کے لیے وہ مرحلہ کریں کہ نہ صرف اپنے آپ کو بچائیں بلکہ ان کو بھی بچائیں۔ اب یہ جو بچانے کا مرحلہ ہے جو کہ تقوی کی بنیادی ترین منزل ہے اور اس کی بنیادی ترین ضرورت ہے کہ جس کے بغیر انسان تقوی اختیار نہیں کر سکتا، اس کا جو مقدمہ ہے وہ انسان کی فکر سے شروع ہوتا ہے۔ یعنی اگر فکر کے مقام پر انسان محفوظ ہو تو عمل کے مقام پر محفوظ ہوتا ہے، لیکن اگر فکر اغوا ہو جائے، اگر فکر کی ڈائریکشن ہی انحرافات کا شکار ہو جائے تو پھر عمل کے میدان میں کبھی بھی انسان اس رخ پر نہیں جا سکتا جس پر دین لے کر جائے۔ لہذا آئیڈیالوجیز کے اوپر جو بحث کی جاتی ہے، نظریات کے اوپر جو بحث کی جاتی ہے، وہ اس لیے ضروری ہے کہ اگر نظریہ سالم ہو جائے تو انسان کے کہیں نہ کہیں پہنچنے کا امکان ہے، لیکن اگر نظریہ سالم نہ ہو تو پھر انسان آخری قدم پر بھی لغزش کا شکار ہو کر جنت کے کنارے سے اٹھا کر جہنم تک پہنچا دیا جا سکتا۔ لہذا کل میں نے آپ کی خدمت میں مثال عرض کی کہ حر اور اس شخص میں کہ جس کا نام بعض روایت نے عبداللہ ابن زحاق لکھا ہے، ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ حر جہاں پر بھی ہے نظریہ سالم رکھتا ہے، لہذا جتنی بھی اس کی زندگی وہاں گزری اگر نظریہ سالم ہے وہاں سے اٹھ کر یہاں آ سکتا ہے، اور جس کا بھی نظریہ سالم نہیں ہے وہ عصر عاشور تک رہ کر امام حسین کے ساتھ عصر عاشور یہاں سے جدا ہو کر وہاں پہنچ سکتا ہے۔ لہذا رسول اللہ، لہذا اللہم صل علی محمد وعلی محمد، لہذا نظریہ اور عقیدہ اگر سالم ہو جائے، فکر اگر سالم ہو جائے تو باقی تمام مراحل خود بخود انسان کے طے ہو جاتا ہے۔ کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اب یہی نظریہ اور یہ فکر یہ بنیادی طور پر وہ میدان ہے کہ جہاں پر آ کر جنود رحمانی اور جنود شیطانی کی جنگ ہے۔ شیطان جو ہمیں اغوا کرنا چاہتا ہے، اس نے پروردگار نے جب اس وقت کو نکالا تو دو باتیں گئیں، ایک خدا سے مہلت مانگی، مہلت کب تک مانگی ہے اس نے؟ اس نے چاہا کہ اسے قیامت تک کے لیے مہلت دی جائے، لیکن پروردگار نے کیا فرمایا کہ نہیں قیامت تک نہیں الا وقت المعلوم۔ اب یہ جو گفتگو ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی بیان کر رہا ہے، یہ خود یہ بتا رہی ہے کہ یہ وقت معلوم قیامت سے پہلے ہے۔ یہ قیامت، اگر اس نے کہا کہ مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے اور اللہ تعالیٰ کہے الا وقت المعلوم اور بعد میں پتہ لگے کہ وقت معلوم اور قیامت ایک ہے تو لغویت ہے۔ اگر اللہ نے مہلت اس کو قیامت تک دینی تھی تو کہتا ٹھیک ہے آ جاؤ، لیکن اللہ نے قیامت تک مہلت نہیں دی بلکہ کیا کہا الا وقت المعلوم۔ بس اس کا معنی یہ ہے کہ قیامت سے پہلے ایک ایسا وقت آنے والا ہے کہ جس کے بعد شیطان کی مہلت ختم ہو جائے گی۔ اب میں پورے عالم اسلام سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ بتاؤ کہ جہاں پر شیطان کی مہلت ختم ہوگی وہ نمائندہ تمہارا بنایا ہوا ہوگا یا خدا کا بنایا ہوا ہوگا؟ اس لیے کہ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر آ کر مجبور ہیں ہم، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارا بنایا ہوا، جو ہمارا بنایا ہوا ہوگا اس کو خود نہیں پتا کہ شیطان کیا ہے اور کیسے بہکاتا ہے۔ یہ وہ واحد مقام ہے، کیوں؟ اس لیے کہ شیطان کو بھی پتا ہے۔ شیطان اسی لیے کہہ رہا تھا لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، ایک اس نے مہلت مانگی اور جو دوسری دھمکی دی اس کے بعد وہ کیا تھا کہ سب کو بہکا دوں گا، لیکن سب کو بہکانے کے بعد اس نے ساتھ ساتھ کیا کہا؟ سب کو بہکا دوں گا إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، پروردگار سب کو بہکا سکتا ہوں لیکن تیرے مخلصین کو نہیں بہکا سکتا۔ اب یہ مخلصین کون ہوں گے، میں فعلاً بحث یہ نہیں کرنا چاہتا، صرف پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ کیا ممکن ہے کہ یہ مخلصین ختم ہو جائیں اور شیطان باقی رہ جائے، یا ضروری ہے کہ جس وقت شیطان ختم ہو رہا ہو یہ خاتمہ اس کا کسی مخلص کے ساتھ ہو؟ اگر کسی مخلص کے ہاتھوں ہونا ہے تو جو آخری مخلص ہوگا وہ اسی سلسلے سے ہوگا جس سے پہلا ہوگا، لہذا جب تک نبوت کے ساتھ امامت کے سلسلوں کو جوڑو گے نہیں تمہیں کبھی بھی مخلصین سمجھ میں نہیں آئیں گے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ جو اس نے دو باتیں کہی ہیں وہ باتیں کیا ہیں؟ ایک یہ کہ مجھے مہلت دے، مہلت ملی ہے اسے وقت معلوم تک، اور وقت معلوم کے علاوہ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا میں سب کو اغوا کروں گا، سب کو اغوا کروں گا، الا عبادک منہم المخلصین۔ اب یہ جو اغوا کرے گا، یہ مجھے اور آپ کو ایک منٹ کے لیے تو سوچنے کی ضرورت ہے نا کہ یہ وہ اغوا کس کو کرے گا اور کیسے کرے گا؟ کراچی والوں کے لیے تو اغوا کی داستانیں بہت عام ہیں، اسٹائل تبدیل ہو گئے، پہلے بوریوں میں جاتے تھے اب ڈالوں میں جاتے ہیں، لیکن داستان ابھی جاری ہے۔ لیکن عزیزان من، شاید تھوڑا سا موسم اور تبدیل ہوا ہے، پہلے بندے اغوا کیے جاتے تھے اب حقوق اغوا کیے جا رہے ہیں۔ اور یہ یاد رکھیے گا، جو قوم خود بیدار نہ ہو خدا کے لیے اس قوم کے پاس جو آخری چیز بچتی ہے وہ عذاب ہے۔ اگر کراچی کے لوگ بیدار نہ ہوئے تو کس خوش فہمی میں نہیں رہیے گا کہ کوئی موسیٰ آئے گا جو آپ کو بچائے گا۔ موسیٰ اس قوم کے لیے آتا ہے جو اپنے اندر بیداری رکھتی ہے، جو بیدار نہ ہو پھر اس کے لیے خدا موسیٰ نہیں بھیجتا، اس کے لیے عذاب بھیجتا ہے۔ اگر ہم نے بیداری کا ثبوت نہیں دیا، اب بھی ہم بیدار نہیں ہوئے اتنے حقوق لٹ جانے کے باوجود بھی، تو پھر یہ مت سوچیے گا کہ موسیٰ آئے گا۔ موسیٰ کا آنا متوقف ہے بیداری پر، بیدار نہ ہو قوم تو پھر اللہ کیا بھیجتا ہے؟ عذاب۔ لہذا اب یہ جو شیطان اغوا کرے گا، یہ کیا اغوا کرے گا، کس کو کرے گا اور کیسے کرے گا؟ لازمی طور پر بندے اغوا نہیں کرے گا، بندوں کو اٹھا کے نہیں لے کے جانا۔ تو کیا چیز ہے جو اغوا کرے گا؟ جو چیز شیطان نے اغوا کرنی ہے وہ ہماری فکر ہے، اور یہ فکر وہ کیسے کرتا ہے؟ اس کے پاس جو واحد راستہ ہے وہ وسواس کا راستہ ہے۔ یہ وسواس وہ کہاں سے کرتا ہے؟ یہ وسواس وہ وہاں سے کرتا ہے جب ہماری دنیا، ہماری فکر دنیا میں الجھی ہوئی ہو۔ تو نظریات کی ساری بحث کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ یہاں سے۔ اگر نظریہ مضبوط ہو، عقیدہ مضبوط ہو، تو انسان کی فکر کبھی بھی مادے میں آ کر نہیں پھنستی۔ اگر فکر مادے میں پھنسی ہوئی ہو تو پھر اس کی فکر کبھی بھی خدا کی طرف نہیں جاتی۔ ایسی فکر کو اغوا کرنا بہت آسان ہے۔ کس فکر کو اغوا کرنا مشکل ہے؟ اس فکر کو اغوا کرنا مشکل ہے کہ جو نظریے کے اعتبار سے خدا کی طرف ہو۔ اب یہ ہماری زندگی کا مسئلہ ہے، کیوں ہمارے ہاں نماز میں جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو ہماری فکریں ہمارے قابو میں نہیں رہتی؟ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ یہ کون سا مرحلہ ہے؟ میں نے ایک اور جگہ پر بھی کہا تھا کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنی زندگی میں شیطان کو بہت نزدیک طریقے سے، نزدیک مرتبے مرحلے میں محسوس کر سکیں، تو بہترین مقام نماز ہے۔ کیوں نماز بہترین مقام ہے؟ اس لیے کہ نماز کی ایک فلسفی، نماز کا ایک مقصد یہ ہے کہ انسان کچھ دیر کے لیے اپنے آپ کو دنیا سے کاٹے اور خدا سے متصل کرے، باقی تمام چیزوں سے ڈسکنیکٹ کرے اور خدا سے کنیکٹیویٹی پیدا کرے۔ یہ بھی کیوں ضروری ہے؟ اس کی ایک مثال، آج کل چیزیں ہمارے لیے ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ کے ساتھ شاید آسان ہو گئی ہیں، بعض مثالیں، بعض چیزیں سمجھانا شاید نسبتاً آسان ہو گیا. ڈسکنیکٹیوٹی کیسے ہوتی ہے؟ ڈسکنیکٹیوٹی ایسی ہوتی ہے کہ نماز آپ کی نیت کے فوراً بعد شروع ہوتی ہے تکبیرت الاحرام سے. آپ ہزار نیت کر لیں لیکن نماز شروع نہیں ہوگی جب تک آپ تکبیرت الاحرام. اب یہ تکبیرت الاحرام ہے کیا؟ جس چیز کو ہم نماز میں سب سے زیادہ غیر اہم سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ نماز میں سب سے زیادہ مہم. لہذا کتنے لوگ ہیں ہمارے ہاں کہ جو تکبیرت الاحرام کہتے ہوئے تکبیرت الاحرام کے معنی کی طرف متوجہ ہوں کہ یہ جو میں تکبیر کہہ رہا ہوں اس کے معنی کیا. اب جنہوں نے حج کیا ہوا ہے، عمرہ کیا ہوا ہے، یا تھوڑا بہت بھی حج اور عمرہ کے مسائل سے تھوڑا سا بھی آشنا ہے اور احرام کے معنی سے آشنا ہے، ان کے لیے شاید میری گفتگو آسان ہو جائے. احرام لباس کا نام نہیں ہے، حالت کا نام ہے. یہ جو ہم احرام سمجھتے ہیں کہ ایک چادر اوپر اوڑھ لی اور ایک نیچے باندھ لی، یہ احرام ہے نہیں، یہ لباس ہے احرام کا. اس لیے کہ احرام بنیادی طور پر حالت کا نام ہے. کیسی حالت؟ کہ جو حرام کر دیتی ہے انسان کے اوپر بہت ساری چیزیں. لہذا اگر آپ ان قواعد کے مطابق مثلا آپ میقات پر موجود ہیں اور میقات پر آ کر آپ نے نیت کری ہے اور نیت کرنے کے بعد آپ نے کہا کہ میں احرام باندھتا ہوں عمرہ کا، حج کا، جس کا بھی آپ نے نیت کی ہے، اور احرام باندھنے کے بعد آپ نے کہا تلبیہ پڑھا لبیک اللہم لبیک لبیک اللہ شریک اللہ کا لبیک، نیت کر کے جیسے ہی آپ نے یہ جملہ پڑھا اب آپ محرم ہو گئے. اب جیسے ہی آپ محرم، محرم کا کیا معنی ہے؟ آپ کے اوپر بہت کچھ حرام ہو گیا. ان میں سے ایک چیز جو حرام ہوئی ہے کیا ہے؟ مرد کے اوپر سلا ہوا کپڑا پہننا حرام. تو لباس بنیادی طور پر احرام نہیں ہے، چونکہ احرام کا معنی حرام ہو جانا ہے. اس حرام ہو جانے میں جو ایک چیز حرام ہے مرد پر کیا ہے؟ سلا ہوا کپڑا پہن، خوشبو حرام، آئینہ دیکھنا حرام، یہ ساری چیزیں حرام ہو گئی. تقریباً 20 سے 25 چیزیں ہیں، کچھ خواتین سے مخصوص ہیں، کچھ مردوں سے مخصوص ہیں. اب یہ احرام کا معنی کیا ہے؟ جب تک میں حالت احرام میں ہوں یہ ساری چیزیں میرے اوپر حرام. اب جب آپ نے کبھی یہ کر لیا، اب یہ کب ختم ہوگا؟ جب آپ طریقے کے مطابق تقصیر کر لیں گے آپ احرام سے باہر آ جائیں. پورے پورے سٹیپس ہیں، ایک ایک سٹیپ کے بعد آپ چیزوں میں سے، قید میں سے احرام کی باہر نکلیں گے. جیسے ہی آپ نے تکبیرت الاحرام کہی، احرام کا معنی کیا ہے؟ میں اپنے اوپر حرام کرتا ہوں وہ تکبیر جو آپ پر حرام کر دے گی. کیا حرام کر دے گی؟ ہر شے ماں سوا اللہ، ہر شے ماں سوا اللہ آپ پر حرام. اب جب بھی نماز پڑھیں اور تکبیرت الاحرام کہہ رہے ہوں تو اس تکبیر کو کہتے ہوئے تھوڑی دیر کے لیے سوچئے گا کہ میں جو تکبیر کہہ رہا ہوں اس کا معنی کیا ہے. اللہ اکبر، جیسے ہی میں نے نیت پڑھی کہ میں نماز پڑھتا ہوں تو اب نماز کے علاوہ جو کچھ بھی آپ کریں گے وہ آپ پر حرام ہے. لہذا جب تک آپ نماز کی حالت سے خارج نہیں ہوں گے تب تک آپ پر ہر شے حرام ہے. اب حرام کا معنی کیا ہے؟ آپ صرف وہ دیکھیں گے جو خدا دکھانا چاہتا ہے، آپ صرف وہ سنیں گے جو خدا سنانا چاہتا ہے، آپ صرف وہ کریں گے جو خدا کروانا چاہتا ہے، آپ صرف وہ سوچیں گے جو خدا. بنیادی طور پر یہ احرام کیا ہے؟ یہ ایک طرح کی ڈسکنیکٹیوٹی ہے باقی تمام چیزوں سے. اب جب باقی تمام چیزوں سے ڈسکنیکٹیوٹی ہے تو پھر کنیکٹیوٹی کس کے ساتھ ہے؟ خدا کے ساتھ. اب یہ ڈسکنیکٹیوٹی اور کنیکٹیوٹی یہ شاید آج کے بچوں کو آسانی سے سمجھ میں آ جائے. ہاں آج کل کے وائی فائی انٹرنیٹ والے بچے، ان کو کنیکٹیوٹی زیادہ سمجھ میں آتی. عام طور پر آپ کو انٹرنیٹ کی کنیکٹیوٹی چاہیے ہوتی ہے اپنے آپ کو ارتباط کو باقی رکھنے کے لیے، لیکن جس وقت آپ کا موبائل، آپ کا ڈیوائس اپ ڈیٹ جا رہا ہوتا ہے، سافٹ ویئر اپ ڈیٹ جا رہا ہوتا ہے، سسٹم اپ ڈیٹ جا رہا ہوتا ہے، تو پھر وہ آپ سے ریکوائر کیا کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے باقی تمام اپلیکیشنز کو بند کرو، باقی ہر چیز سے اپنے آپ کو ڈسکنیکٹ کرو، صرف اور صرف یہ جو کنیکٹیوٹی ہے یہ باقی رہنی چاہیے.
اب اگر آپ یہ کام نہیں کریں گے تو نقصان ہے نا، یہ مجھ سے زیادہ بہتر آپ سمجھتے ہیں. اگر یہ آپ کی ڈسکنیکٹیوٹی یہاں پر پوری نہ ہوئی تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ آپ جو سافٹ ویئر اپ ڈیٹ کرنا چاہ رہے ہیں، اس سسٹم اپ ڈیٹ کے لیے جو فائلیں ڈاؤن لوڈ کرنا چاہ رہے ہیں، وہ پراپر طریقے سے ڈاؤن لوڈ نہیں ہوں گی. ڈاؤن لوڈ نہیں ہوں گی تو اپ گریڈ سسٹم نہیں ہوگا، کہیں نہ کہیں کرپشن رہ جائے گی. جب کرپشن رہ جائے گی تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ آپ میل ویئرس کے سامنے پھر محفوظ نہیں ہیں. اگر ان میل ویئر سے بچنا چاہتے ہیں، سسٹم کو بہترین بنانا چاہتے ہیں، پرفارمنس اچھی کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو کچھ دیر کے لیے یہ برداشت کرنا پڑے گا، اپنے موبائل کو ہر چیز سے منقطع کر کے صرف اور صرف اس جگہ سے منقطع رکھنا، اتصال دینا ہے، کنیکٹیوٹی رکھنی ہے جو کہ اس وقت سسٹم کو اپ ڈیٹ کر رہا ہے. یہ جو نماز کا فلسفہ ہے، بنیادی طور پر اس کی اصل نوعیت یہ ہے، خدا چاہتا ہے کہ دن میں 5 مرتبہ ہمارے سافٹ ویئر کو اپنے لیے اپ ڈیٹ کرے. اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم اس مدت میں جو وائرسز اپنے اندر لے چکے ہیں، اب کچھ دیر کے لیے اپنے آپ کو ہر چیز سے ڈسکنیکٹ کریں اور صرف خدا سے متصل کریں. اب جب ہم خدا سے متصل کریں گے، جتنی اچھی کنیکٹیوٹی ہوگی اتنی اچھی فائلیں ڈاؤن لوڈ ہوں گی، اتنی اچھی بعد میں پرفارمنس ہوگی. لیکن اگر کہیں میری نماز میں کنیکٹیوٹی ایسی ہے کہ اللہ اکبر کہنے کے بعد آخری اللہ اکبر تک مجھے کچھ یاد ہی نہیں ہے، میں کبھی کسی چیز میں جڑا ہوا ہوں، کبھی دنیا کی کسی چیز میں جڑا ہوا ہوں، کبھی کسی اور چیز میں چڑھا ہوا، یعنی میری کنیکٹیوٹی اللہ کے علاوہ ہر شے سے ہے، تو پھر ڈاؤن لوڈ کیا ہوا؟ جب ڈاؤن لوڈ کچھ نہیں ہوا تو اپ گریڈ کیا ہوا؟ لہذا یہ کنیکٹیوٹی ضروری ہے. جتنی یہ کنیکٹیوٹی قوی ہوگی، اس قوی کو اس کو قوت دینے کے لیے ضروری کیا ہے؟ وہاں سے ڈسکنیکٹیوٹی زیادہ ہونی چاہیے. اب جتنا آپ دنیا سے ڈسکنیکٹ ہو جائیں گے، اتنا ہی خدا سے آٹومیٹیکلی کنیکٹ ہو جاتا ہے. اب انسان نے سفر طے کرنا ہے، پہلے اپنے حواس کو ڈسکنیکٹ کرنا ہے، پھر اپنے افکار کو ڈسکنیکٹ کرنا ہے، پھر اپنے قلب کو ڈسکنیکٹ کرنا ہے، اور آخری ڈسکنیکٹیوٹی اس وقت ہوتی ہے جب انسان حتیٰ نماز کی حالت میں اپنی روح کو دنیا سے منقطع کر کے خدا سے متصل کر دیتا ہے. اگر یہ والی ڈسکنیکٹیوٹی حاصل ہو جائے اور خدا سے کنیکٹیوٹی حاصل ہو جائے، تو اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی روح بدن کے کسی بھی حصے سے اپنی ڈسکنیکٹیوٹی پیدا کرتی ہے، اس چیز کے اندر حس ختم ہو جاتی ہے. اب اس کا چھوٹا سا تجربہ ہم کرتے ہیں اس وقت جب آپریشن ہو رہے ہوتے ہیں. میڈیکل سائنس میں ایک انستھیزیا دیا جاتا ہے جو لوکل ہوتا ہے، اور ایک انستھیزیا دیا جاتا ہے جو جرنل ہوتا ہے. لوکل انستھیزیا میں صرف اس جگہ کا حس ختم کیا جاتا ہے، اس کے تعلق کو ڈسکنیکٹ کیا جاتا ہے جو کہ آپ کے مطلوب نظر ہوتا ہے. آپ نے انگلی کا آپریشن کرنا ہے، آپ نے لوکل انستھیزیا لگا دیا، آپ اس کو کاٹتے رہو سیتے رہو پتہ نہیں لگے گا. لیکن بعض اتنے خطرناک آپریشنز ہوتے ہیں کہ اس کے لیے جنرل انستھیزیا دیا جاتا ہے، پورے کا پورا بندہ بے حس ہو جاتا ہے. جب یہ بے حس ہوتا ہے، کیا مر جاتا ہے؟ نہیں، مرتا نہیں ہے. روح اس کے بدن میں رہتی ہے، لیکن روح بدن میں رہنے کے باوجود بھی درد کو محسوس نہیں کر رہی ہوتی. کیوں؟ یہ آپ نے کسی دوا کے ذریعے سے کنیکٹیوٹی پیدا کی ہے. جو ڈسکنیکٹیوٹی آپ دوا کے ذریعے سے پیدا کر سکتے ہیں، اگر کوئی شخص چاہے تو حالت نماز میں خدا سے اتصال کے نتیجے میں ایسی ہی ڈسکنیکٹیوٹی اپنے اندر پیدا کر سکتا ہے. اب جب اس کی روح پوری طرح سے خدا سے متصل ہوتی ہے، تو اس کا کم ترین اثر یہ ہوتا ہے کہ اس کا بدن دنیا کے احساسات سے بالکل منقطع ہو جاتا ہے. اب جب بدن منقطع ہو جاتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کے پاؤں میں تیر لگا دو یا پاؤں سے تیر نکال دو، اسے محسوس. اب یہ تمام مقامات بعض اوقات مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے ہیں کہ حضرت امیر علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو واقعہ پیش آ رہا ہے، یہ مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے ہیں کہ پیغمبر نے کہا بھائی نماز کا انتظار کرو، ایک مرتبہ حضرت امیر حالت نماز میں آ جائیں تو پھر تیر نکال لینا. کیوں؟ جیسے ہی حضرت امیر حالت نماز میں آئیں گے، تو یہ حالت نماز کیا کرے گی؟ یہ ایک ایسی کنیکٹیوٹی فراہم کرے گی. لہذا یہی وہ شخصیت ہے جس کو یہ کہنا زیبا ہے، الہی حبلی کمال الانقطاع الیک، پروردگار مجھے اپنی جانب کمال انقطاع. عجیب ہے جملہ امام کا، امام کہہ رہے کمال انقطاع اپنی جانب، کمال انقطاع اتصال نہیں کہا ہے امام نے. امام نے کیا کہا؟ الہی حبلی کمال الانقطاع. یعنی اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ کہ حضرت امیر ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں، تم جتنا دنیا سے اپنے آپ کو منقطع کرتے چلے جاؤ گے، روح کے اندر اللہ نے صلاحیت یہ رکھی ہے، یہ جتنا منقطع دنیا سے ہوتی ہے، اتنا خدا سے خود بخود متصل ہو جاتی ہے. اصلاً من روحی کا معنی کیا ہے؟ من روحی کا معنی ہی ہے یہ جو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ونفخت فیہ من روحی، میں اس میں اپنی روح میں سے پھونکوں گا. یہ جو روح کو اللہ نے اپنی جانب نسبت دی ہے اس کا معنی یہ ہے کہ یہ جو روح میرے اور آپ کے اندر پڑی ہوئی ہے یہ درواقع خدا سے متصل ہے، اس کا اتصال آٹومیٹک ہے. جیسے ہی ہم اپنے آپ کو دنیا سے منقطع کر رہے ہوتے ہیں، جتنے فیصد یہاں سے انقطاع ہوتا ہے وہاں پر خود بخود اتصال پیدا ہو جاتا ہے. اور یہ روحانی اتصال، اب غور کیجیے گا، یہ روحانی اتصال جو ہم نے پیدا کرنا ہے اس کے لیے سب سے پہلے ضرورت کیا ہے کہ ہم دنیا سے اپنے آپ کو منقطع کریں، مادیات سے اپنے اندر آپ کو منقطع کریں. فرش عزائے سید الشہداء، عزاداری سید الشہداء، اس کا اصل کمال ہی یہ ہے کہ یہ فرش جب ہمیں اپنے پاس بلاتا ہے، یہ عزاداری جب ہمیں اپنے ساتھ مشغول کرتی ہے، آج بھی اس عزاداری کا، اس فرش کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ یہ پہلے مرحلے میں انسان کو مادیت سے باہر نکالتی ہے. لہذا جیسے ہی انسان مادیت سے باہر نکلتا ہے اس کی کنیکٹیویٹی خود بخود خدا سے خود بخود ہو جاتی ہے. لہذا غور کیجئے گا، یہ جو کوئی بھی اثر ہمیں مادیت سے باہر نکال رہا ہے، دنیا پرستی سے باہر نکال رہا ہے، وہ خود بخود ہمیں خدا سے جوڑ رہا ہوتا ہے. لہذا عزاداری سید الشہداء کا ایک کمال یہ، کیوں کہا گیا کہ ہم سب ہی سفینے ہیں خدا کے جو خدا کی طرف حرکت کرنے والے ہیں، لیکن سب سے وسیع ترین اور سب سے سری ترین جو وسیلہ ہے وہ امام حسین ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کربلا کے ذریعے سے امام حسین نے دنیا سے انقطاع کا اپنی عزاداری کے ذریعے سے وہ وسیلہ فراہم کر دیا ہے کہ ہم جیسے ہی غم سید الشہداء سے کنیکٹیویٹی حاصل کرتے ہیں دنیا کے غم سے ویسے ہی فارغ ہو جاتے ہیں. جیسے ہی دنیا سے ڈسکنیکٹیویٹی ہوتی ہے خدا سے آٹومیٹیکلی کنیکٹیویٹی ہو جانی ہے. لہذا یاد رکھیے گا، عزاداری اور نماز کا ایک دوسرے سے کنیکشن ہی یہ ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نمازوں میں وہ اتصال باقی رہے، شیطان کہیں آ کر ہماری فکروں کو اغوا نہ کر سکے، تو جیسے ہی آپ نماز میں اپنی فکر کو کربلا سے متصل کرتے ہیں یہ کربلا کی فکر آپ کو دنیا سے منقطع کرتی ہے، جیسے ہی دنیا سے منقطع ہوتی ہے خود بخود خدا سے متصل ہو جاتی ہے. اصلاً یہ جو تربت سید الشہداء کے اوپر سجدے کی اتنی تاکید ہے اس کا اصل فلسفہ یہ ہے کہ جب نماز گزار کی آنکھوں کے سامنے کربلا کی خاک پڑی ہو، تب یہ مجھے تو اور آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے نا، میرے اور آپ کے سامنے کربلا کی خاک پڑی بھی ہو اور اس کے باوجود بھی میری فکر کہیں اور موجود ہو تو کیا میں واقعی عزادار ہوں؟ عزاداری کا حق یہ ہے کہ جب میرے سامنے کربلا کی خاک آ جائے تو پھر مجھے کربلا کے علاوہ، لہذا میرے استاد یہ کہا کرتے تھے کہ اگر نماز میں معراج حاصل کرنی ہے تو نماز کو عزاداری سے کنیکٹ کر دو. راستہ کیا ہے؟ فرماتے تھے کہ جب بھی نماز کے لیے کھڑے ہو تو پوری کربلا میں سے کوئی بھی، اب یہ انسان کے حالات ہیں، انسان کا مزاج ہے، کبھی اس کو کوئی چیز افیکٹ کرتی ہے، کبھی کوئی چیز افیکٹ کرتی ہے، تو امام حسین نے اتنا ملٹی ڈائمینشنل ہمیں پلیٹ فارم فراہم کر دیا ہے کہ اب آپ جس حالت میں ہوں، جس دن آپ کو حر متوجہ کر رہے ہوں حر سے متصل ہو جائیں، جس دن آپ کو جناب علی اکبر متاثر کر رہے ہوں حضرت علی اکبر سے متاثر ہو جائیں، کسی دن حضرت قاسم کی خدمت میں پہنچ جائیں، کبھی جناب عباس کو یاد کر لیں، کبھی جناب سکینہ کو یاد کر لیں، کبھی خود امام حسین کو یاد کر لیں، جو آپ کو متاثر کر دے اس سے اپنے آپ کو کنیکٹ کریں. یہ کرامت ہے عزائے سید الشہداء کی کہ جیسے ہی انسان کربلا سے متصل ہوتا ہے یہ کربلا سے اتصال آٹومیٹیکلی اس کو دنیا سے. اب یہاں مشکل کہاں پر آتی ہے؟ مشکل صرف وہاں پر آتی ہے کہ جب ہمارا نظریہ مادیت اتنا قوی ہو جاتا ہے ہمارے اندر کہ ہم جب فرش عزا پر بھی آ رہے ہیں تو اپنے ساتھ مادیت کو لے کر آ رہے ہیں. یہ وہ مقام ہے جو ہمارے اور آپ کے لیے خطرناک ہو جاتا ہے. جب ہم یہ لے کر آتے ہیں یہ مرحلہ، لحاظ میں ایک مقام آپ کو سمجھانا چاہوں گا، کوشش کروں گا وہاں تک لے جاؤں کیونکہ بعض عرفا کے جملے آسان نہیں ہوتے. جب ہم مادیت کو لے کر آتے ہیں تو بالآخر مادیت کا بھی کوئی اثر ہمارے اوپر ہے یا نہیں؟ 100% میرا کوئی بھی مادی نقصان ہوگا اس کا اثر میرے قلب پر ہوگا یا نہیں ہوگا؟ میرے گھر میں چوری ہو جائے تو میرا دل زخمی ہوگا، میرے بھائی کو کچھ ہو جائے، میرا بچہ مریض ہو جائے، میرے گھر میں کوئی فوتگی ہو جائے، میرے ساتھ کوئی حادثہ دنیاوی طور پر پیش آ جائے، لازم آتا میں اس کا اثر لیا ہوا ہوں گا. اب میں یہ اثر لے کر جس وقت فرش عزا پر آؤں گا اور مصائب بیان ہوں گے تو یقیناً میری گریہ کی کیفیت مختلف ہوگی. ابو رفع کیا فرماتے ہیں کہ یہ گریہ کہ جس کی بنا مادیت کے اوپر ہے یہ سید الشہداء کے لیے گریہ نہیں ہے. پوری فکر کو تبدیل کیا گیا ہے. اپنے لیے مجلس کی شکل کو ایسا قرار دینا کہ جی گریا بہت زیادہ ہوگا تو مجلس قبول ہوگی, جبکہ آئمہ کیا کہہ رہے ہیں, آئمہ فرما رہے ہیں کہ اگر مچھر کے پر کے برابر بھی تمہاری آنکھ سے آنسو نکل گیا تو یہ آنسو قبول ہے. آئمہ کیا فرما رہے ہیں, نہیں رو سکتے رونے جیسی شکل بنا لو, ہم وہ بھی قبول کر لیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ گریا جو مادیت سے ابھر رہا ہے, جو مادی نقصانات کے لیے ہے, جو اپنی خواہشات کو پورا کروانے کے لیے, یہ اہل بیت کو نہیں چاہیے. ہمارا خیال یہ ہے کہ گریا بہت زیادہ ہوگا, لیکن ہمیں کیا معلوم ہے کہ جس کو ہم کہہ رہے ہیں اس کے لیے ہم نے پورا سامان باندھا, حوائجوں کو ہم نے حرکت دی, دنیا یاد دلائی, اور پھر اس کے بعد کیا کہا, اپنی حاجات تیار رکھو. یہ ادب اعضا ہے, واقعی یہ ادب اعضا ہے. کسی بڑے آدمی کے گھر کوئی حادثہ ہو جائے, اس کا کوئی جوان بچہ مر جائے, اور آپ کہیں چلو پرسے کے بہانے میں اپلیکیشن بھی جیب میں رکھ کے چلا جاؤں, پرسہ دیتے دیتے میں پرچی بھی پکڑا دوں, تو اگر بڑا آدمی ہوگا تو پرچی لے لے گا, آپ سے کہے گا کچھ نہیں, لیکن ایک مرتبہ تو سوچے گا نا کہ یہ مجھے پرسہ دینے آیا تھا یا مجھ سے اپنی حاجت پوری کروانے آیا تھا. مگر ہمارا اہل بیت کے بارے میں یہ ایمان نہیں ہے کہ وہ ہمارے حال سے ہم سے زیادہ باخبر ہیں. عزیزان من, جب وہ ہمارے حال سے ہم سے زیادہ باخبر ہیں تو پھر ہمارا مسلک وہ ہونا چاہیے نا جو اس سے استاد شہید سبت جعفر بیان کر گئے, مسلک عشق میں مانگنا عیب ہے. ان کو سب ہے خبر, اس لیے چپ ہوں میں. اصل مسئلہ کہ عشق یہ ہے, جب ہمارا اعتماد یہ ہے, ہمارا یقین یہ ہے کہ میرا مولا میرے مسائل سے مجھ سے زیادہ آگاہ ہے, تو پھر جس وقت ہم پرسہ دینے کے لیے آ رہے ہیں وہاں پہ ہمیں اپنی حوائج ساتھ لے کر آنے کی ضرورت ہے. جب ہم حوائج ساتھ لے کر آ رہے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے, ہم فرش عزا پر بھی مادیت کو ساتھ لے کر آ رہے ہیں. جب مادیت ہمارے ساتھ ہوتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے, ہماری عزا میں بھی تاثیر وہ نہیں رہتی جو ہونی چاہیے. یہ فرق ہے بنیادی طور پر. کیوں جناب زینب سلام اللہ علیہا نے کوفہ میں روتے ہوئے لوگوں کو بد دعا دی؟ یہ کوفہ میں رونے والے شیعہ نہیں ہیں. انشاءاللہ کبھی تاریخی موضوع پر گفتگو کروں گا تو تفصیل سے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں گا. تمام تاریخی قرائن موجود ہیں یہاں پر. خود ابن زیاد اس قدر ڈرا ہوا تھا کہ اس نے کوفہ میں اہل بیت اطہار کو زیادہ وقت نہیں رکھا. اسے خود خوف تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو ریٹیلیشن ہو, بغاوت ہو, اور جن کو میں نے ابھی تک دبایا ہوا ہے یہ سامنے آ جائے. لہذا اس نے شیعوں کو ساتھ جو کوفہ کے تھے, کئیوں کے گھر جلا دیے, کئیوں کو نکال دیا, کئیوں کے اوپر کرفیو لگا ہوا, ایک بڑی تعداد زندان میں پڑی ہوئی. جائیں کوفہ کی تاریخ پڑھ کر دیکھیں. لیکن اب یہ جو لوگ آئے ہیں یہ کم از کم جانتے ضرور ہیں کہ جو لوگ اس وقت سربرہنہ کھڑے ہیں, جو اس وقت گرفتار ہے, یہ پیغمبر کا گھرانہ ہے. لہذا پیغمبر کے گھرانے کی نسبت یہ جو گریا ہے یہ گریا مادیت کا گریا ہے, نقصان نظر آ رہا ہے. ایک بڑی تعداد صرف اس لیے رو رہی ہے کہ اسے پتا ہے کہ جو ہم نے کر دیا ہے اب ہم جہنم کے علاوہ کہیں اور نہیں جائیں گے. چونکہ خسارہ نظر آ رہا ہے اس لیے رو رہے ہیں. تو جناب زینب نے کیوں بد دعا دی؟ اس لیے بد دعا دی کہ وہ گریا جو انسانی احساسات کو بیدار نہ کرے وہ اہل بیت اطہار کو نہیں چاہیے. انسانی احساس جب بیدار ہوتا ہے تو اس بیداری کی سب سے پہلی علامت یہ ہے کہ وہ ہر مظلوم کا حامی خود بخود بن جاتا ہے. یہ انسانی احساس کی قدر ہے, یہ انسانی احساس کی تاثیر ہے. انسانی احساس جس وقت بیدار ہوگا, احساس انسانی کی تاثیر یہ ہے کہ وہ اپنے ہم نو پر ظلم برداشت نہیں کر سکتا. لہذا یہ جو حضرت امیر, آپ کا کیا خیال ہے, امام حسن اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو جو حضرت فرما رہے ہیں کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا, یہ جو وصیت کر رہے ہیں تو کیا شہزادوں کو یہ وصیت کر کے جا رہے ہیں اس لیے کہ خدا نہ خواستہ یہ اس پہ عمل نہیں کریں گے, یہ اس کی طرف متوجہ نہیں ہے, یا اپنے دونوں بیٹوں کو سمجھانے کے بہانے مجھے اور آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ اصلاً انسانیت کی اساس اس احساس پر ہے. اگر انسانیت بیدار ہوگی، انسانی احساس بیدار ہوگا، تو خود بخود اپنے ہم نو مظلوم کے لیے خود بخود انسان کے اندر حمایت موجود ہوگا۔ آج اگر انسان میں اور انسان کے چہرے میں یا انسان کے لبادے میں موجود حیوانات کے درمیان میں فرق کرنا ہے تو معیار غزہ اور فلسطین ہے۔ اس وقت غزہ اور فلسطین کے لیے جس کا دل دکھا ہوا ہے اور وہ ان کی مدد کے لیے کچھ بھی کر رہا ہے، اپنی انسانیت کو خدا کے سامنے ظاہر کر رہا ہے، اپنے زمانے کے امام کو پیغام بھیجا رہا ہے کہ میں انسان ہوں، اور عین اس مرحلے میں جو اس وقت غزہ اور فلسطین کے مظلوموں کے مقابلے پر ظالم کی حمایت کر رہا ہے کسی بھی عنوان سے، چاہے وہ یہی کہہ کر کیوں نہ کر رہا ہو کہ آزاداری کو خالص رکھو۔ یا عناوین ہمارے اور آپ کے لیے نئے تو نہیں ہے نا، مگر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے قتل کے لیے شریعت کو استعمال نہیں کیا گیا، مگر قاضی شورے نے امام علیہ الصلوۃ والسلام کے قتل کا فتویٰ نہیں دیا، مگر ہارون نے اپنے زمانے میں امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کے قتل کے لیے فتویٰ حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی۔ کون سا دور ہے کہ جس میں شریعت کے لبادے میں آئمہ کے خلاف بات نہیں کی گئی؟ آج بھی جو یہ خالص عزاداری کا نعرہ لگا کر یہ کہا جا رہا ہے کہ غزہ اور فلسطین کے مظلومین کے لیے کوئی اور پلیٹ فارم تلاش کرو، آپ اسی مرحلے میں کوشش یہ کر رہے ہیں کہ کسی پلیٹ فارم پر آواز کو دبایا جائے تاکہ ظالموں کو اور جرات حاصل ہو جائے۔ تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ ظالموں کا ساتھ دے رہے ہیں۔ اور ہمارا قانون بڑا سمپل سا ہے جو ہمیں آئمہ نے بتلا دیا کہ قتل کرنے والا بھی اسی گناہ میں شامل ہے، قتل میں مدد کرنے والا بھی اسی گناہ میں شامل ہے، اور ان قاتلوں کی کسی بھی عنوان سے مدد کرنے والا بھی اسی گناہ میں شامل ہے۔ لہذا ایک ہی لعنت میں قاتل بھی ہے، ظالم بھی ہے، اور اسی لعنت میں حتیٰ وہ بھی شامل ہے جو اپنی خاموشی سے ظالم کو جرات دیتے ہیں۔ اب جو خاموشی سے ظالم کو جرات دے دے، اس سے آگے بڑھ کر وہ شخص ہے کہ جو اس طریقے سے مظلوموں کے لیے الفاظ ادا کر رہا ہو۔ لہذا اب یہ پلیٹ فارم ہے کہ جو یہ بتائے گا کہ کون انسان ہے اور کون انسان، تو اگر عزاداری مادیت سے بھر جائے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ خود عزاداری سید الشہداء ہمیں دنیا سے پھر کاٹ نہیں سکتے۔ لہذا عزاداری کو اگر خالص کرنا ہے تو خلوص عزاداری یہ ہے کہ اپنی دنیا کو فرش عزا سے باہر چھوڑ کر آؤ۔ ہم اپنی دنیا کے غم حسین کی ماں کے لیے بھول جائیں گے تو ممکن ہی نہیں ہے کہ حسین کی ماں ہمارے غموں کو بھول جائے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ احسان کرنے والے، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان کے سوا کچھ نہیں۔ ہم احسان نہیں کر رہے لیکن نیکی کا بدلہ نیکی ہے، اچھائی کا بدلہ اچھائی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم سید الشہداء کے لیے اپنے غموں کو بھولیں تو پھر سید الشہداء ہمارے غموں کو یاد نہ رکھے۔ لہذا عزیزان من، اس فکر کو محفوظ رکھنا ہے، یہ فکر محفوظ ہو جائے تو پھر انسان خود بخود اپنے اندر وہ قوت پیدا کر لیتا ہے کہ جو تقوی کی صورت میں اسے ان تمام مسائل سے دور رکھتی ہے۔ انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ تقوی کے وہ منازل اور مراتب کیا ہیں کہ جن کے ذریعے سے انسان ان مراحل میں داخل ہوتا ہے کہ جو اسے خدا سے نزدیک تر کرتے ہیں۔ سید الشہداء نے کربلا کے لیے اور کربلا کی تاثیر گزاری کے لیے کوئی مقام ایسا نہیں چھوڑا کہ جس کی پلاننگ نہ کی ہو۔ لہذا اتمام حجت کے تمام مراتب اور مراحل سید الشہداء اپنے ساتھ لے کر چلے۔ لہذا جناب علی اکبر علیہ الصلوۃ والسلام حضرت کی جانب سے اتمام حجت ہے تا قیام قیامت اس بات کی کہ جو کوئی بھی امام حسین کے مقابلے پر کھڑا ہوا ہے اور حضرت علی اکبر سے قتال کر رہا ہے، صورت پیغمبر کو ٹکڑے ٹکڑے کر رہا ہے، اس کا عمل یہ بتا رہا ہے کہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اس قدر حضرت علی اکبر صورت پیغمبر ہیں کہ خود اہل بیت اطہار، خود حضرت امام حسین کیا فرما رہے ہیں کہ میں نانا کی زیارت کا مشتاق ہوتا ہوں، علی اکبر تیرے چہرے کی زیارت کرتا ہوں۔ یہ بات معنی رکھتی ہے۔ لہذا حضرت علی اکبر کربلا کے اندر دونوں طرف کے لیے معیار، حضرت علی اکبر سے قتال کرنے والا، آپ کو شہید کرنے والا، آپ پر تلوار چلانے والا خدا کے حضور یہ بات ثابت کر رہا ہے کہ یہ ملعون اگر نبی کے مقابلے پر بھی ہوتا تو یہ تلوار روکتا نہیں۔ اور اس جانب سے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، جناب زینب سلام اللہ علیہا، ان کے جو رویے ہیں، ان کی جانب سے جو بیہیویئر سامنے آ رہا ہے وہ بھی عین پیغمبر کے سامنے۔ لہذا چونکہ کربلا میں صرف امام حسین اور حضرت زینب ایسی ہیں کہ جنہوں نے پیغمبر کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے، لہذا ان دونوں کا رویہ باقی سب سے مختلف ہے۔ جس وقت حضرت علی اکبر گھوڑے سے گرے ہیں، ان دونوں نے وہ رویہ دیا ہے کہ جو خود پیغمبر کے گرنے پر دینا چاہیے۔ لہذا یہ بعید نہیں ہے، بعض روایات میں جب یہ لکھا گیا کہ جناب زینب بے اختیار ہو کر خیمے سے نکلی ہیں، یہ بعید نہیں ہے۔ اس لیے کہ کوئی نبی کو گھوڑے سے اس عالم میں گرتا ہوا دیکھے اور پھر اپنے آپ پر قابو رکھ پائے، یہ بعید ہے۔ حضرت علی اصغر اتمام حجت ہیں تا قیام قیامت اس بات کی کہ جو لوگ امام حسین کے مقابلے پر ہیں یہ انسان کہلانے کے بھی قابل۔ واقعاً جناب علی اصغر امام حسین کی وہ قربانی ہے کہ جس کو سمجھنے کے لیے بھی خدا جانے عرفان اور معرفت کی کوئی منزل درکار۔ کبھی اس نظر سے سوچئے گا آپ کہ حسین کا یہ بلال باقی تمام افراد کے ساتھ 8 محرم سے پیاسا ہے، اور شاید جناب علی اصغر کی بھوک اور پیاس باقیوں سے زیادہ شدید ہے، کیونکہ شہزادے کے لیے واحد چیز یا پانی ہے یا ماں کا دودھ ہے۔ پانی بھی بند ہو چکا ہے اور ماں کا دودھ بھی خشک ہو چکا ہے۔ لیکن کبھی سوچئے گا آپ، کیا جناب علی اصغر کا کوئی گریہ، کوئی آواز 8 محرم کو سنائی دیتی ہے؟ کیا 9 محرم کو آپ نے سنا کہ علی اصغر نے کوئی گریہ کیا ہو؟ کیا 10 محرم کی صبح سے لے کر عصر عاشور تک آپ نے تاریخ میں کہیں جناب علی اصغر کا کوئی رونا، کوئی گریہ، کوئی آواز؟ 8 محرم سے شہزادہ خاموش ہے، تو عصر عاشور اس وقت تک خاموش رہا ہے جب تک حسین علیہ السلام نے استغاثہ بلند کر کر یہ نہیں کہا حل من مغیثن یغیثنا، ہے کوئی جو ہماری مدد کرنے والا ہے۔ اس استغاثے پر شہزادے کا گریہ یہ بتا رہا ہے کہ یہ شہزادہ میدان میں اپنی مرضی سے گیا ہے، آمادہ کیا ہے اپنے آپ کو قربانی کے لیے۔ لیکن یہ قربانی یہ بتا رہی ہے کہ جو اتنے پیاسے بچے کو باپ کی گود میں اس طریقے سے ذبح کر دیں، یہ انسان کہلانے کے قابل نہیں۔ لیکن یزیدیت کو فنا کرنے کے لیے میرے مولا نے جس قربانی کو اپنے ساتھ رکھا ہے وہ امام کی 4 سالہ بیٹی جناب سکینہ بنت الحسین ہے۔ یقیناً عجیب منزل ہے عزیزوں۔ خود جناب سکینہ 4 سال کی بچی، اور تاریخ نے جو مصائب بیان کیے ہیں عام عقل انسانی میں یہ کیفیات کبھی بھی نہیں آتی۔ 4 سالہ بچی اس قدر مصائب برداشت کر لے، کبھی تاریخ کے الفاظ کو پڑھ کر اپنے آپ کو اس درمیان میں تصور تو کریں کہ تاریخ کیا کیا بیان کر کے چلے گئے۔ یہ حسین کی 4 سالہ بیٹی ہے جس کے لیے تاریخ کہہ رہی ہے کہ شہزادی کے رخساروں کی رنگت کربلا سے لے کر شام تک مسلسل تبدیل ہوتی رہی۔ یہ شہزادی کے لیے تاریخ نے لکھا ہے کہ شہزادی کے کانوں کی لویں تا دم مرگ بھر نہیں سکے تھے زخم، کیوں؟ اس لیے کہ جب بھی زخم بھرتا کوئی ایسا تماچا لگاتا کہ شہزادی کے کانوں سے دوبارہ خون بہنے لگتا۔ یہ شہزادی کے لیے تاریخ نے لکھا ہے کہ بعد از شہادت جب غسالہ نے آ کر حضرت کے بدن اتھر کو دیکھا، ایک مرتبہ سوال کیا، کیا اس بچی کی ماں نہیں ہے؟ فرمایا ماں موجود ہے۔ جناب ام رباب آگے کہتی ہے میں ہوں ماں۔ فرمایا کہ تیری بچی کو مرض کیا تھا؟ کہا میری بچی مریض نہیں تھی. کہا مریض نہیں تھی تو اس کا کرتا اس کے بدن کے ساتھ چپکا ہوا کیوں ہے؟ بس اتنا کہہ سکی کہ کربلا سے لے کر شام تک اتنے تازیانے کھائے ہیں شہزادی نے کہ کرتا بدن سے چپک کر رہ گیا ہے. تاریخ گواہی دے رہی ہے کہ وہ ایک رسن جس میں بی بیوں کے گلے باندھے گئے اسی میں شہزادی کے گلے کو باندھا گیا. ارے باقیوں کے گلے سے رسی جدا ہو گئی, شہزادی کے گلے میں یہ رسی اس طریقے سے پیوست ہو گئی تھی کہ حسین کی بیٹی شہید ہو کر دنیا سے چلی گئی, لیکن اس رسی کو شہزادی کی گردن سے جدا نہ کیا جا سکے. واقعاً انسان تصور نہیں کر سکتا حسین کی اس بیٹی, لیکن مقام مجھے نہیں سمجھ میں آتا, لیکن شاید مقام یہ ہے کہ لوگوں کو حسین سے شاید اس قدر بغض تھا کہ بعد شہادت بھی میرے مولا کو آرام نہیں کرنے دیا. ارے جانتے ہیں کہ حسین کے قلب کے سکون کا نام سکینہ ہے. ارے پہلے میرے مولا کو شہید کیا, پھر بس نہ چلا تو لباس کو نوچا, پھر بس نہ چلا تو بدن اثر پر گھوڑے دوڑائے, اور پھر جب بس نہ چلا تو شام تک بی بی کو ایسے تماچے مارے گئے, ایسے تازیانے مارے گئے کہ ہر تماچے اور تازیانے پر حسین علیہ السلام کے سر گریا کرتا رہا. ارے اتنا حسین کے قلب کے سکون کو تڑپایا ہے کہ زندان میں جب ماں کی گود کی گرمی نے شہزادی کو کچھ دیر کے لیے راحت دی اور کچھ دیر کے لیے سوئی ہے تو خواب میں صرف بابا کو دیکھا ہے. ارے حسین کی لاڈلی باپ کو دیکھنے کے بعد اس قدر بے چین ہوئی ہے کہ جب نیند سے بیدار ہوئی ہے تو صرف بابا کو یاد کر کے گریا کر رہی ہے. اس قدر گریا کیا شہزادی نے کہ پورا زندان جناب سکینہ کے ساتھ مل کر گریا کر رہا ہے. ارے حسین کی بیٹی کے گریے کا اثر یہ ہے کہ آج گریا اتنا بلند ہو رہا ہے ایک ظالم حکمران کے محل تک آواز جا رہی ہے. ایک مرتبہ نیند سے بیدار ہو کر ملعون پوچھتا ہے کیا کوئی بچہ زندان میں مر گیا ہے جو اتنا نالا ہو گریا ہے؟ کہا نہیں, بچہ مرا نہیں ہے, حسین کی بیٹی باپ سے ملنے کی ضد کر رہی ہے. ملعون کہتا ہے تو باپ سے ملواتے کیوں نہیں ہو بیٹی کو؟ بس ایک مرتبہ تشت میں امام کے سر کو رکھ کر اس پہ کپڑا ڈال کر زندان بھجوا دیا گیا عزیزو. جیسے ہی یہ سر پہنچا اور ایک مرتبہ امام کے ہاتھوں سے ہوتا ہوا مظلوم بیٹی تک پہنچا تو اب جو شام غریباں سے لے کر اس تاریخ تک باپ سے جدا تھی ایک مرتبہ دل کے سارے بندھن ٹوٹ گئے, زب کے سارے بندھن ٹوٹے ہیں. ایک مرتبہ باپ کے سر کو سینے سے لگایا, پھر خاک پر بیٹھ کر باپ کے چہرے سے شکوہ کیا, بابا جب میرے دامن میں آگ لگی میں نے تمہیں پکارا, بابا جب میری رضا چھینی میں نے تمہیں آواز دی, بابا ہر تماچے پر سکینہ نے تمہیں پکارا, ہر تازیانے پر آواز دی. بس عزیزو پھر اس کے بعد باپ کے زخمی سر کو پیار کرنا شروع کیا. کبھی زخمی پیشانی کے بوسے لیتی ہے, کبھی زخمی رخساروں کو چومتی ہے. بس پھر باپ کے منہ پر منہ رکھا, سکینہ کی آواز آنا بند ہو گئی, سکینہ کی آواز آنا بند ہو گئی. جب یہ خاموشی طولانی ہوئی ام رباب تڑپ گئی, ارے آخری سہارا تھا جس سے رباب اپنے آپ کو زندہ رکھے ہوئے تھی. تڑپ کر کہتی ہے بیٹا سجاد ذرا بہن کو آ کر دیکھو, میرا مولا اپنی ہتھ کڑیاں سنبھالے. بہن کے پاس آ کر بیٹھتا ہے, ایک مرتبہ جیسے ہی شانہ ہلایا بہن آغوش میں ڈھل گئی, حضرت نے لبز پر ہاتھ رکھا, آنکھوں سے اشک جاری ہوئے, رو کر کہتے ہیں انا للہ ہے